تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے بہترین اور مشہور آیت الکرسی کے متعلق سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات عرض کروں گا، تاکہ ہمارے دل میں اس عظیم آیت کی اہمیت ذہن نشین ہو اور ہم اس مبارک آیت کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں اور اس کا معمول بنائیں اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو فضائل و برکات رکھے ہیں ان کو حاصل کرنے کی سازندی کوشش کرتے ہیں. آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے اور یہ ایسی آیت ہے کہ مسلمانوں کے اندر نہایت مشہور و معروف ہے. تقریباً ہر مسلمان اس کو جانتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابی، بتاؤ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی؟ تو انہوں نے کچھ غور کیا اور سوچا. ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر آپ نے دریافت کیا کہ بتاؤ اے عبید، قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے. اس پر حضور نے فرمایا کہ اے عبید، تم کو تمہارا علم مبارک ہو. یعنی تم نے صحیح جواب دیا، اور بلا شبہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین آیت آیت الکرسی. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے دو ہونٹ اور ایک زبان ہے، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے. یعنی عالم مثال میں اللہ جل شانہ نے اس آیت کو ایک شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اور اس شکل و صورت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش قریب اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے. جتنے بھی انسان اس دنیا میں اچھے یا برے اعمال انجام دیتے ہیں، تو ان کی ایک اصلی شکل و صورت بھی ہوتی ہے، جو اس دنیا میں تو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اعلی مثال میں اللہ پاک نے اس کی ایک شکل بنائی ہے. تمام اعمال صالحہ کے بھی اپنی اپنی شکلیں ہیں، اپنی اپنی صورتیں ہیں، گناہوں کی بھی اپنی اپنی شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں. جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ عالم برزخ میں جانے کے بعد، اللہ بچائے جہنم میں جانے کے بعد، انہی گناہوں کی خوفناک اور ہولناک شکلیں اختیار کر لیں گی، اور پھر وہ مل کر کے اپنے گناہوں کے کرنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں اور عذاب دیں گی. اسی طرح جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ جنت میں، اسی طرح قبر میں اپنی ایک مخصوص خوبصورت اور حسین و جمیل شکل اختیار کریں گی، اور پھر وہ اپنے اعمال صالحہ کرنے والوں کو راحت اور آرام پہنچائیں گی. اسی طرح قیامت کے میدان میں ترازو کے اندر جو نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، تو وہاں بھی ان کی ایک قول کے مطابق مختلف شکلیں ہوں گی. ان شکلوں کے ساتھ، ان صورتوں کے ساتھ ان کو نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہوں کے پلڑے میں گناہوں کو رکھا جائے گا، اور پھر گناہوں کے اندر اپنا وزن ہوگا، نیکیوں کا اپنا وزن ہوگا، اور پھر تول ہوگی. جس کا پلڑا نیکیوں والا جھک جائے گا، اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ بچائے جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کو لیے یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، ورنہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ نماز کے متعلق ایک بزرگ کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ وہ بہت ہی نماز کو عمدہ سے عمدہ طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز بھی اور دیگر اعمال بھی بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے. تو وہ نماز بہت ہی اہتمام سے اور احتیاط سے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے. ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، جو میں نماز آپ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہوں، آپ مجھے میری نماز خواب میں دکھا دیجئے، تاکہ میں اندازہ کروں کہ میں جو نماز ادا کرتا ہوں وہ کیسی ہے. اچھی ہے یا بری ہے، اس میں کیا کمی ہے اور کیا اس کے اندر خامی ہے، ان کی دعا قبول ہو گئی. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت، کپڑے بھی اس کے بہت عمدہ اور نفیس ہیں، جسم بھی اس کا بہت مناسب سڈول ہے، قد بھی نہایت موزوں ہے، رنگ روپ بھی نہایت صحیح ہے، خوبصورتی میں اور حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اندھی ہے. جب وہ بیدار ہوئے تو وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ نابینا کیوں ہے، تو کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے اس عورت میں، لیکن آنکھوں سے یہ اندھی ہے. تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور ان سے جا کر سارا ماجرا سنایا کہ حضرت میں آپ کے فیض سے، اللہ کے فضل سے نماز بہت ہی اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ کو میری نماز دکھا دیجئے. تو آج رات میں نے نماز خواب کے اندر دیکھی ہے اور اس کی شکل میں نے ایک عورت کی شکل میں نے دیکھی. لیکن حضرت وہ تھی تو بہت خوبصورت اور کسی قسم کی کوئی کمی میں نے اس میں محسوس نہیں کی، مگر وہ آنکھوں سے اندھی تھی. یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی آنکھوں سے کیوں نابینا تھی. تو شیخ نے سنتے ہی فرمایا تم آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہو گے. ہاں جی. اور میں حضرت اس لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں تاکہ نماز میں دھیان لگے اور نماز کے اندر میری توجہ مرکوز رہے، ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، اس لیے میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہوں. تو بے شک تم آنکھ بند کر کے اس لیے نماز پڑھتے ہو، لیکن اس طرح نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز اپنی اصل شکل کے اندر نابینا اور اندھی ہے، تو ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے. لہذا یہ سنت چونکہ چھوٹی ہوئی، لہذا یہ کمی بھی تم کو اپنی نماز کے اندر نظر آ گئی. باقی سنتیں، باقی مستحبات تمہارے ادا صحیح صحیح ہوئے، اس لیے اس کی باقی شکل و صورت اور وضاقت، لباس پوشاک درست اور صحیح. لہذا اس کمی کو اور دور کر لو. دیکھیے، ان کو ان کی نماز خواب میں ایک عورت کی شکل میں دکھلائی گئی، لہذا حکم بھی یہی ہے کہ اگرچہ جائز ہے کہ دھیان لگنے کی وجہ سے کوئی آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے، لیکن سنت نہیں ہے، خلاف سنت. سنت طریقہ کا یہی ہے کہ نماز اپنی آنکھیں کھول کر ادا کرے، قیام کے اندر اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھے، رکوع میں دونوں انگوٹھوں پر یا ان کے درمیان میں رکھے، سجدے میں اپنی ناک پر رکھے، قاعدے میں اپنی گود میں رکھے، لیکن آئیں کھولے رکھے. چاہے کتنے ہی خیالات آئیں اور چاہے کتنے ہی وسوسے آئیں، وجہ اس کی ہے کہ غیر اختیاری طور پر جتنے بھی خیالات و وسوسے آتے ہیں اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی، تو بلا وجہ سنت کیوں چھوڑے آتے. نماز میں خلل ان خیالات سے آتا ہے جو اپنے اختیار سے لائے جائیں، یا جو غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے خیالات آ گئے ہیں اس کے اندر اپنے اختیار سے مشغول ہو جائے اور ان کے اندر غور و فکر میں اپنے اختیار سے لگ جائے. تو اختیاری طور پر خیالات کے اندر یا اسے ادھر ادھر دھیان لے جانے سے نماز کے اندر خلل آتا ہے اور نماز کے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے. اور جو خیالات و وساوس غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تو ایک نہیں ایک ہزار، ایک ہزار نہیں ایک لاکھ آ جائیں، اور چاہے تکبیر اولا سے لے کر کے سلام پھیرنے تک برابر آتے ہی رہیں، ذرہ برابر بھی نقصان دہ نہیں. بعض لوگ ان غیر اختیاری خیالات سے بڑے گھبراتے ہیں، ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے، بس اپنے اختیار سے برابر ان خیالات سے ذہن کو ہٹا ہٹا کر نماز کی طرف یا اللہ تعالی کی طرف لگاتے رہیں. بس ایک آدمی وہ ہے جو نیت باندھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک برابر ان غیر اختیاری خیالات و وساوس میں گھرا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ برابر اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے ذہن کو ادھر ادھر سے ہٹا کر کے نماز کی طرف لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سلام پھیرنے کی نوبت آ جاتی ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد سے لے کر سلام تک اس کو غیر صحت ہوگا، کوئی خیال ہی نہیں آتا، برابر نماز کی طرف اس کا دھیان جمع رہتا ہے، دونوں برابر. بلکہ بعض اعتبار سے پہلے والے کا اجر زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا مجاہدہ زیادہ ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اس کی مشقت زیادہ ہے، کہ برابر اپنے خیالات سے اپنے ذہن کو ہٹا ہٹا کر کے نماز کی طرف لگا رہا ہے، اور اس کو کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی، اس کا ذہن شروع سے آخر تک برابر لگ رہا ہے. اس لیے نماز کے اندر آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا یہ بہتر ہے کہ آدمی آنکھ میچ کر نماز ادا کرے. تو جس طرح نماز کی ایک شکل ہے، اسی طریقے سے آیت الکرسی کی بھی اعلی مثال کے اندر ایک شکل ہے، جس کو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے. آیت الکرسی کا چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ مضامین جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان تمام مضامین کا ایک چوتھائی حصہ آیت الکرسی کے اندر مذکور ہے، اس لحاظ سے چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اجر ثواب کے اعتبار سے یہ چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے. یعنی جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو ایک چوتھائی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو چار مرتبہ پڑھ لے گا، اس کو ایک قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا. اب اندازہ لگاؤ کہ صرف چار مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن شریف کا ثواب ہر مسلمان مرد عورت کو حاصل ہو سکتا ہے. یہ ثواب تو ہر مسلمان ہر روز حاصل کر سکتا ہے. ہر مسلمان تو ہر روز پورا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، لیکن چار مرتبہ روز آنا آیت الکرسی پڑھ کے پڑھنے والا پورے قرآن کریم کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو جس وقت وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس وقت سے لے کر کے دوسرے دن وہی وقت آنے تک 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالی فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ مٹاتے ہیں. 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جو پڑھنے والے کے نام اعمال میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گناہوں کو مٹاتے ہیں اور نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں. اب اس طریقے سے اگر کوئی روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، تو روزانہ ہی 5 فرشتے کم از کم اس کے نام اعمال کا آپریشن کرنے کے لیے مقرر ہو جائیں گے. تو 5 فرشتے روزانہ 24 گھنٹے اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے، نیکیوں کو لکھتے رہیں گے. لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ہے تو بہت بڑی فضیلت، لیکن یہاں گناہوں کے مٹانے سے مراد گناہ صغیرہ کو مٹانا ہے. گناہ دو قسم کہتے ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے معاف کرتے رہتے ہیں، اور بے شمار اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرماتے رہتے ہیں. جیسے وضو کرنے سے بھی آدمی کے اعضاء و جوارح گناہوں سے پاک ہو جاتے، ایک فرض نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری فرض نماز ادا کرتا ہے تو درمیان کے وقفے میں جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے سے 24 گھنٹے گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے. پھر ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ جو درمیان کی مدت میں کیے ہوں وہ معاف ہو جاتے. پھر ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک پورے سال کے دوران جتنے گناہ صغیرہ ہوئے ہیں وہ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان آنے پر اور رمضان شریف کے روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. تو اس میں اور دیگر اعمال میں سب جگہ گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے. کیونکہ کبیرہ گناہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس گناہ کبیرہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے, جیسے شراب پی لی اللہ بچائے, جھوٹ بولا اللہ بچائے, بدکاری کر لی اللہ بچائے, تو اس قسم کے گناہوں میں تو بس اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا کافی ہے, جس کی 3 شرطیں مشہور و معروف ہیں. کہ آدمی اپنے گناہ پر سب سے پہلے دل میں شرمندہ ہو, فی الحال اس گناہ کو چھوڑے بھی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے, اور پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہے, بس اسی وقت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے سچی توبہ. اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہے, کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے اوپر ظلم ہے, جیسے ناحق کسی کو مارا پیٹا, اس کو تانے دیے, اس کا دل دکھایا, دل آزاری کی بہتان لگایا, اس کو کوئی مالی نقصان پہنچا دیا, اس کے بغیر اس کی اجازت کے اس کا مال کھا لیا, اس کی امانت میں خیانت کر لی, یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں نافرمانی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سب باتوں کو حرام قرار دیا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی زیادتی. تو اس میں توبہ کے مکمل ہونے کے لیے پہلی 3 شرطوں کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس بندے کا یا تو حق ادا کر دے, یا اس سے معافی مانگ لے, یا بدلہ دے دے. پھر اس سے معافی مانگ لے, وہ معاف کر دے, تب اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے. یا جو حق مارا ہے وہ ادا کر دیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یا اگر آپ نے مارا پیٹا ہے تو بدلہ دے دیں, تو وہ بھی اتنا ہی مار لے جتنا آپ نے مارا تھا. اس کے بعد جا کر کے توبہ مکمل ہوگی. تو کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر توبہ سے معاف ہوتے ہیں. ہاں صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہانے بہانے سے معاف فرماتے رہتے ہیں. اس لیے آیت الکرسی کے اندر جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ فرشتہ گناہ معاف مٹاتا رہتا ہے, اس مراد گناہ صغیرہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ فرشتہ اس آیت الکرسی کی برکت سے پڑھنے والے کے صغیرہ گناہ مٹاتا رہتا ہے. لیکن یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت یہ بھی تو ہے نا کہ ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی لکھتا رہتا ہے, اور 24 گھنٹے لکھتا رہتا ہے. فرشتہ لکھنے والا فرشتہ تو بہت طاقتور ہوتا ہے. ان کو نہ نیند آتی, نہ اونگ آتی, نہ سستی آتی, نہ کمزوری آتی, نہ بھوک لگتی, نہ پیاس لگتی ہے. بس لوہا لاٹ ہے ان کو, بس جو حکم مل گیا بس 24 گھنٹے ہو, 24 گھنٹے کے ملا, 24 گھنٹے کے لیے بس وہ جس کام میں لگے بس لگے رہے. تو بابا یہ بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا معمول بنا لینا چاہیے, تاکہ روزانہ کم از کم 2-5 فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھنے پہ مقرر ہو جائیں اور گناہ صغیرہ مٹانے پر مقرر ہو جائیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ میں نے ممبر پر سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف موت حائل ہے. او کما قال, یعنی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے جنتی ہو گیا, بس اب مرنا باقی ہے. اگر ابھی مر جائے تو ابھی جنت میں چلا جائے. کتنی بڑی فضیلت. اس فضیلت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے. اس فضیلت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بذات خود یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہوئی جنت کے اندر جانے میں تو تنہا یہ عمل بھی اس کو جنت میں سیدھا لے جانے والا ہے. لیکن اگر دوسری رکاوٹیں ہوئی جیسے کبیرہ گناہ اس کی گردن پہ ہوئے یا حقوق العباد کی کوتاہیاں اس نے کی ہوئی ہیں تو یاد رکھیے کہ دوسروں کے اوپر ظلم ڈھانا، زیادتی کرنا، دوسروں کے حقوق پامال کرنا یہ رکاوٹ بن جائیں گے اس کے لیے دوزخ کے جنت کے جانے میں. ہاں بندوں کی بھی کوئی حق تلفی اس نے نہیں کی ہوئی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کسی کو نہیں ستایا، کسی کو نہیں مارا، اور کبیرہ گناہوں سے بھی سچی توبہ کی ہوئی ہے، پھر اس نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے. جتنے بھی اعمال صالحہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان سب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر دوسرے گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو وہ عمل اس کے واسطے ایسا ہے کہ تنہا وہ عمل خود بھی من جانب اللہ ایسا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیدھا بندے کو جنت میں لے جانے والا ہے. لیکن اگر دوسری رکاوٹیں ہوں گی تو پھر بھائی وہ رکاوٹیں پہلے دور کرنی ہوں گی، اور دنیا میں ان کا دور کرنا آسان ہے، سچی توبہ کر لے اور جس بندے کو ستایا ہے، جس کو مارا پیٹا ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، اس سے معافی تلافی کر لے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عمل اور ایسے دوسرے اعمال اس کے لیے سیدھے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا آگے آپ نے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول نہیں بناتا ہے مگر صدیق یا عابد، یعنی حرکت و ناقص آیت الکرسی پڑھنے کا معمول نہیں بناتا، بلکہ یہ توفیق اللہ پاک کی جانب سے عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہے جو عبادت گزار ہوتے ہیں، اطاعتشار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، آخر کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کو معمول بنا لیتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک بڑی بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کو توفیق ہو جائے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنی مخلصانہ عبادت کی وجہ سے کم از کم عابد ہوگا، ورنہ صدیق کے مرتبے کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات واضح ہے کہ نیک اعمال کی توفیق تو نیک لوگوں کو ہی ہوتی ہے، جو بدماش ہیں، لچے ہیں، شہدے ہیں، آوارہ انہیں کہاں، انہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، انہیں ایسی کیا توفیق ہوگی. اور تیسری بات اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی آپ نے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھ لیتا ہے، یعنی آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، وہ خود بھی محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر کے دونوں پڑوسی، دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں وہ بھی، اور ان کے پڑوسی بھی، اور قرب و جوار کے چند اور گھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیے سارے مسلمان اگر اس کا معمول بنا لیں، سارا شہر محفوظ ہو جائے، اور سارا شہر اللہ تعالیٰ کی حفاظت خاص میں آ جائے اور محفوظ اور معمون ہو جائے. اور حضرت عادل رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت اور بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس گھر سے 30 دن تک شیطان دور رہتا ہے، 40 راتوں تک اس گھر میں نہ شیطان داخل ہوتا ہے، نہ جادوگر، نہ کوئی جادوگرنی، اس سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے. 40 راتوں تک وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، چوروں سے بھی اور جادوگروں سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی ایک مرتبہ پڑھنے سے 30 دن اور 40 راتوں تک وہ اللہ تعالی کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی تم خود بھی اس کو یاد کر لو، اس آیت کو یاد کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، ان کو بھی یاد. ان کو بھی یاد کراؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کروا دو. کس قدر اہتمام کے ساتھ آپ اس کی ترغیب دے رہے ہیں اور تلقین فرما رہے ہیں. حقیقت یہ کہ بڑی عظیم آیت ہے یہ جو اللہ پاک نے حضور کے صدقے حضور کی امت کو عطا فرمائی. اس لیے اگرچہ یہ آیت بڑی مشہور و معروف ہے لیکن اس میں بڑی عظمت ہے، بڑی اس کے اندر فضیلت ہے، بڑی عجیب و غریب اس کے اندر برکتیں ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں ان کو اس کو اپنے معمول میں لینا چاہیے. احادیث طیبہ میں اس آیت الکرسی کی حفاظت کی تشریح کے سلسلے میں عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں. ایک نہیں کئی واقعات ہیں، جس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں سناتا ہوں کہ رمضان شریف کے بعد حضور کے یہاں صدقہ فطر میں کچھ غلہ جمع ہو گیا جو ایک میدان کے اندر اکٹھا کر دیا گیا. رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت اور چوکی داری کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں بہت ہی نرم طبیعت کے اور بہت ہی بھولے بھالے اور بہت ہی مسکین طبیعت کے تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے مقرر کر دیا، وہ بیٹھ گئے. تو فرماتے ہیں کہ رات کو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ رات کے کسی حصے میں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ غلہ اپنے کپڑے کے اندر بھر رہا ہے لے جانے کے لیے. میں اس کے بعد پہنچ گیا فوراً. میں نے یہ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ بغیر پوچھے کیسے تم غلہ اٹھا رہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم غلہ اٹھا رہے ہو، میں تم کو حضور کے پاس لے کر کے جاؤں گا. تو اس نے بڑی عاجزی کی اور کہا کہ ابو ہریرہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، بچے بھوکے ہیں، لاچار اور مجبور ہو کر کے میں آ گیا تھا، یہ میری غلطی ہے، تم مجھے معاف کرو، میں آئندہ نہیں آؤں، ایک دفعہ مجھے معاف کر. تو انہیں رحم آ گیا اور چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں رات میں آنے والے ہیں کیا؟ کس طرح رات میں آنے والے ہیں کیا؟ کیا ماجرا؟ تو میں حضور اس طریقے سے وہ آیا تھا اور کیا کہتے ہیں میں نے پکڑ بھی لیا تھا لیکن وہ تو بہت ہی رویا دھویا تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرمایا کہ دوبارہ آئے گا تو پھر آئے گا وہ. چنانچہ رات کو پھر میں اپنی ڈیوٹی پہ گیا اور غلے کے قریب چوکی داری کے لیے بیٹھ گیا. تو رات کے قصے پھر دوبارہ دیکھا کہ کم وقت بیٹھا ہوا اور کل کی طرح بھی اپنے غلہ اپنے دامن میں بھر رہا ہے اٹھا کر لے جانے کے لیے. میں پہنچ گیا. میں نے کہ تم کل کیا کہہ رہے تھے؟ تم کل تو کہہ رہے تھے کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر آ گئے تم. انہوں نے پھر پاؤں پکڑ لیا اور پھر جناب ناکرہ کرنے لگا اور معافی کر مانگنے لگا اور آج بھی کرنے لگا کہ ابو ہریرہ بس میں کیا بتاؤں، مجبوراً آنا پڑ گیا اور میرے گھر والے بھوکے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، تم خدا کے لیے مجھے ایک دفعہ اور معاف کرو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. انہوں نے پھر رحمایا، انہوں نے چھوڑ دیا. پھر سویرے حضور خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کیا حضور آپ نے فرمایا تھا وہ آئے گا تو وہ تو کم وقت آیا تھا، لیکن حضور وہ پھر مجھ سے معافی شافی کرنے لگا اور آج بھی کرنے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ آئے گا دوبارہ. مجھے یقین ہو گیا کہ اب پھر آئے گا اور میں اور اچھی طریقے سے ہوشیار ہو کر کے بیٹھ گیا کہ اب کیا آئے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ ایسے ہی ہوا کہ جناب جیسے ہی راتوں کچھ اس تک گزرا دیکھا کہ وہ پھر بیٹھا ہو، وہ بھی غلہ اٹھا رہا. اب میں اس کا پکڑ گیا، اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب تیرا کوئی عذر نہیں سنوں گا. دو دن ہو گئے تجھ کو جھوٹی باتیں کرتے ہوئے، جھوٹے وعدے کرتے ہوئے، کہتا میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا. آج تیسرے دن تیرا یہاں آئے گی، اب نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں حضور کے پاس لے کر کے جاؤں گا، اب حضور جو چاہے آپ کے بارے میں کریں مگر میں نہیں چھوڑوں گا. جب اس نے دیکھا کہ میں بالکل نہیں چھوڑوں گا تو اس نے آگے کیا بول رہا، میں تم کو اس ترکیب بتاتا، تم اس ترکیب پہ عمل کرنا، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، مگر میں ترکیب جب بتاؤں گا جب آپ وعدہ کرو مجھے چھوڑ دو گے، اگر تم مجھے چھوڑو تو میں ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ بس میرے آنے کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس وہ کام کر لینا، اس ترکیب پہ عمل کر لینا، میں آنا چھوڑ دوں گا. ہمیں بتاؤ گے کیا ترکیب ہے؟ ایسا کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو، آرام سے سویا کرو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں چوکی داری کرنے کی، پھر میری مجال نہیں ہے جو میں وہاں آ جاؤں. جو یہ کام کی بات بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا. سویرے میں حضور خدمت میں حاضر ہوا، آج میں بول رہا ہوں ذات والا کیا کستا ہے، آنے والا کیسا رہا؟ تو حضور تو آپ نے فرمایا جیسا آئے گا وہ کم وقت آ گیا تھا، تو میں نے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج وہ حضور ذات کو یہ ترکیب بتا گیا جس کے عوض میں نے اسے چھوڑ دیا. ہاں کیا ترکیب بتائیے؟ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج بالکل صرف پڑھ دیا کرو تو بس پھر میں کبھی نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، اور تھا تو جھوٹا مگر سچی بات کہہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا طریقہ خود ہی بتا کر چلا گیا، وہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کہہ دی اس نے. واقعی آیت الکرسی ایسی ہے کہ جس چیز پہ اس کو پڑھ دیا جائے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شیطان کا عمل دخل اس میں باقی نہیں رہتا، شیطان اس میں دست درازی نہیں کرتا. اندازہ کرو کتنی بڑی حفاظت اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی. اس سے مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا سہارنپور کا. ہندوستان میں ہمارے دو ہی مدرسے سب سے بڑے ہیں، ایک دار العلوم دیوبند، ایک مظاہر العلوم سہارنپور. سارے ہمارے مدارس اسی کی شاخیں ہیں، اور یہ دو مدرسے سارے مدرسوں کی اصل اور بنیاد ہیں. تو یہ واقعہ اس زمانے کا جب وہاں پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے، جو شیخ اور استاد ہیں حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدرسہ مظاہر العلوم کے خزانچی تھے. ان کا تکیہ کلام عجیب و غریب تھا کہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں کہتے اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، یہ کہتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، بس ان کا تکیہ کلام تھا یہ. تو ایک دن یہ خزانچی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا ایسا غضب ہوا، اللہ کا غضب ہی ہو گیا. کہ حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. تو حضرت ہنس پڑے، کہا ارے بھائی اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیا ہو گیا؟ کہ حضرت وہ کمرہ جس کے اندر مدرسے کا اور دوسرا فرمایا محفوظ ہوتا ہے، میں نے اس کو تالا لگایا اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے میں سو گیا. رات کو میری آنکھ کھلی تو معلوم ہے چور آئے ہوئے ہیں اور وہ سب اس تالے کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں کسی سے تالا ٹوٹے تو اندر جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے فضل سے میں نے بھی آیت الکرسی پڑھ رکھی ہے، پھر قدم کیا ہوا ہے، میں جب جانا جب تم توڑ کے دکھا دو. تو حضرت اللہ کے فضل سے صبح صادق ہو گئی، ساری رات وہ زور آزمائی کرتے رہے اور تالا توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ کے فضل سے تالا نہیں ٹوٹا. حضرت یہی ہے کہ آیت الکرسی اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کی فائدے میں، اس کی اس حفاظت میں کوئی زدہ برابر شبہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ہم کو یہ ایسی عظیم آیت عطا فرمائی ہوئی ہے جو حفاظت کے لیے تیر بہادر ہے. تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آیت الکرسی، ایک قل اعوذ برب الفلق، ایک قل اعوذ برب الناس. ان تینوں چیزیں حفاظت کے لیے اپنی مثال آپ ہیں، ان سے بہتر کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے بڑھ کر حفاظت کے لیے، شہر و آسیب سے محفوظ ہونے کے لیے اور دیگر موزی اور تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کے لیے ان سے بہتر صورتیں نازل نہیں فرمائیں. یہ آیت اور یہ دونوں صورتیں حفاظت کے عمل کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور اپنی مثال آتی ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص ان کو اس طریقے سے اپنے معمول میں لے لے کہ سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دم کر کے اپنے سامنے کے حصے میں ہاتھ پھیرے, ایسے دائیں بائیں پیچھے جہاں تک بھی جسم پر ہاتھ پہنچ سکے ہاتھ وہاں تک پھیر دے, پانی پہ دم کر لے, پھر قل اعوذ برب الفلق سات دفعہ پڑھ کر اس طرح دم کرے, پھر سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اس طرح دم کر لے, تو انشاءاللہ تعالی جنات سے بھی, آسیب سے بھی, جادو سے بھی, نظر بد سے بھی اور دیگر تمام موزی چیزوں سے بھی اس کی حفاظت رہے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہو یا جادو آسیب کے اندر مبتلا ہو اس کا بھی یہی علاج ہے, بس سات دفعہ سویرے پڑھ لیا کرے, سات سات مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرے, کم از کم 21 دن کا تو عمل بنا کر ہی لے. 21 دن میں عام طور پر اللہ کے فضل سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, نہیں تو معمول بنا لے. معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی سحر و آسیب باقی بھی نہ رہے گا اور آئندہ بھی نہ ہوگا. اور ویسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے کا معمول رکھیں, اور سوتے وقت 3-3 مرتبہ چاروں کل پڑھ کر اسی طرح اپنے جسم پر دم کر لیں, آیت الکرسی بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی یہ 3-3 مرتبہ چاروں کل پڑھ لیں, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہماری حفاظت کے لیے بیان فرمائی ہیں اور سنت ہیں. اس طرح ان کو پڑھ کر دم کرنا, چاروں کل کو پڑھ کے دم کرنا, جیسے میں نے بیان کیا, یہ سنت سے ثابت ہے. اگر یہ ہم زندگی بھر کا معمول بنا لیں, خواتین بھی معمول بنا لیں, مرد حضرات بھی, بچے بوڑھے بھی, تو انشاءاللہ تعالی نہ جانے کتنی تکلیفوں سے, بیماریوں سے اور کتنی ہی ایزا دینے والی چیزوں سے, سحر و آسیب سے بندے محفوظ ہو جائیں. تبھی انشاءاللہ تعالی کہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب ہم اتنی اہم چیزیں موجود ہیں اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہم کو ملی ہوئی ہیں, اب ہم ان پر عمل نہ کریں تو ہمارا قصور ہے, ہماری کوتاہی اور ہماری کمزوری کی بات ہے. ورنہ تو اللہ اس کے رسول نے ہماری جان کی حفاظت کے لیے, ہماری مال کی حفاظت کے لیے, دنیا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے یہ ایسے نادر چیزیں عطا فرما رکھی ہیں. اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں, اور دعا کے بعد آج مجھے کسی اور جگہ جا کر نماز ادا کرنی ہے, اس لیے میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں. ایک صاحب کی بہن بیمار ہے, ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنی عنایت اپنی مہربانی سے ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے سارے اساتذہ اکابر مشائخ احباب جملہ متعلقین متوسلین طلبہ طالبات کی, اور تمام حاضرین اور حاضرات کی, اور جن حضرات نے سپورٹ کے ذریعے ٹیلی فون کر زبانی اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے واسطے کہا ہے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے بال بال بخشش فرما، ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف فرما، ہمارے ایمان و کامل و مکمل فرما، یا اللہ ہمیں دائماً اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور احسن سے احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق کامل عطا فرما، یا اللہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، ہر ایک کی معذوری اور مجبوری لاچاری بے کسی کو دور فرما، یا اللہ ہم کو ہماری اولاد کو تا زندگی غیر سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ غیر سے روزگار عطا فرما، یا اللہ روزگار عطا کرنا آپ ہی کا کام ہے، یا اللہ جو لوگ حلال اور طیب روزگار کے طالب ہیں یا اللہ غیب سے ان کو عطا فرما اور جلدی عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا اللہ جو کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں غیب سے آسانی عطا فرما، یا اللہ جلدی غیب سے آسانی عطا فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہلما اور آن عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ کامل عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہیں ان سب سے پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین، آمین
رحمت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813